الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، دو مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذوالحج. مہینے بھی حج کے خاص ہیں، پھر دن بھی حج کے خاص ہیں. کوئی آدمی سال میں اگر کسی اور دن میں حج کرنا چاہے تو جو دن اللہ نے حج کے لیے رکھے ہیں، حج صرف انہی دنوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن میں حج نہیں کیا جا سکتا. ایک زمانے میں لوگ دور دراز کا سفر کر کے، اور وہ دور دراز کا سفر بھی وسائل کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، نہ تیز رفتار گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، اور نہ ہوائی جہاز تھے، بلکہ لوگ کشتیوں کے ذریعے سے یا جہازوں کے ذریعے سے پانی کے، اسی طریقے سے گھوڑے، اونٹ، گدھے، ان پر سوار ہو کر حج کے لیے آتے تھے. تو یقیناً ایک زمانہ لگتا تھا انہیں، بعض اوقات چھ چھ مہینے پہلے گھر سے نکلنا پڑتا تھا، اور ملکوں ہوتے ہواتے وہ مکہ مکرمہ پہنچتے تھے. تو یقیناً حج کا احرام وہ حج کے مہینوں میں باندھتے تھے، میقات جہاں بھی آ جاتی. اب میقات سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک بعض اوقات ایک مہینہ بھی لگ جاتا تھا، 15 دن بھی لگتے تھے کسی کو، کسی کے میقات دور ہوتی تھی، کسی کی قریب ہوتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے حاجیوں کو جن کے بال گرد آلود ہوں، جن کے چہرے مٹی اور دھول سے اٹے ہوئے ہوں، جن کا احرام، جن کے کپڑے پرانے میلے کچیلے ہوں، ایسے حاجیوں کی بڑی تعریف فرمائی. اس لیے کہ یہ میل کچیل، یہ دھول سے ہٹا ہوا چہرہ، یہ گرد آلود بال، یہ عاشقوں کی حیت اس نے صرف اللہ کے لیے بنائی. اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اپنی حالت بنائی. آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سفر تو اتنا لمبا نہیں رہا، اب تو ساڑھے تین چار گھنٹے میں آدمی یہاں سے پہنچ جاتا ہے. بعض علاقے ایسے ہیں جن سے 8 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، 10 میں پہنچ جاتا ہے، 12 میں پہنچ جاتا ہے بس. تو لیکن اب دوسرے مسائل یقیناً ہیں اپنی جگہ پر، کیونکہ حج یا عمرہ کچھ نہ کچھ مشکلات اس میں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ کفارہ سیئات بن جاتی ہیں. اس لیے بڑے صبر سے اور تحمل سے انسان کو کام لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حج کرے یا عمرہ جب آدمی احرام باندھتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی اور حج کے مناسک میں سے کوئی مناسک ادا کرتا ہے تو یہ دعا پہلے کرتا ہے کہ یا اللہ اسے قبول فرما لے، اسے آسان فرما دے، کیونکہ آسانی اللہ تعالیٰ اگر فرمائیں گے تو آسانی ہوگی، اگر اللہ آسان نہیں فرمائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ بہت سے حجاج سے ملیں گے، بعض حاجی تو کہیں گے کہ بہت ہی آسان حج ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑی سہولت سے سارے کام ہم نے کر لیے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اور بعض حاجیوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے بھائی بڑی تکلیف ہوئی، اس دفعہ مینا میں بڑی تکلیف ہوئی، یا عرفات میں بڑی تکلیف ہوئی، یا فلاں مقام پر بڑی تکلیف ہوئی. تو اس لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اس لیے ہر حاجی، ہر احرام باندھنے والا جب احرام باندھتا ہے تو پہلے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے اور اسے آسان فرما لے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حج اور عمرہ جو رکھا ہے ہمارے لیے، یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس در کی حاضری نصیب ہو جائے جسے خاص بیت اللہ کہا جاتا ہے، یا روضہ اقدس پر انسان پہنچ جائے جہاں جا کر صلاۃ وسلام پیش کیا جاتا ہے، تو یہ انسان کی بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس سال جانے والے بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو ان قریب اب دو تین دن کے بعد ان کا سفر حج شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سعادت بزور بازو نے، کوئی آدمی وسائل کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ اس کا خالص معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور جب اس کی تکمیل ہو گئی تو ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یہ دعا کی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم تم جو ہے وہ ندا دو، لوگوں کو بلاؤ بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، حج کے لیے آئیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز کے علاقوں سے اونٹوں پر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہ یہاں پہنچیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے، ہر طرح سے مطلب بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں کمزور انسان ہوں، میری ندا کہاں تک جائے گی، آواز کہاں تک پہنچے گی، پوری دنیا کے انسانوں کو تو میں نہیں سنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، ندا دینا تمہارا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، پھر اللہ تعالیٰ کو جن جن کو سنانا مقصود تھا، چاہے وہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے انسان، یا وہ چھوٹے بچے تھے، یا عالم ارواح میں تھے، سب کو وہ آواز پہنچی. اب جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حاضر ہوگا، جس نے دو مرتبہ کہا اس کی دو مرتبہ حاضری ہوگی، جس نے دس مرتبہ کہا اس کی دس مرتبہ حاضری ہوگی، اور کسی نے اس سے زیادہ مرتبہ کہا تو انشاءاللہ اس کی اس سے زیادہ مرتبہ حاضری ہوگی. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ہر سال جن کو حج عمرہ نصیب ہوتا ہے. تو یہ اصل میں اسی ندا کے جواب کا اثر ہے. ہر حاجی یا عمرہ کرنے والا جب احرام کی نیت کرتا ہے، یعنی احرام باندھتا ہے، عمرے کی نیت کرتا ہے یا حج کی، تو اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اصل میں جب پڑھتا ہے تو یہ اسی ندا کا جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا کہ آؤ حج کے لیے آؤ، اس بیت اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے آؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. یہ اصل میں اس ندا کا جواب ہے. تو اس لیے یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انسان کو ملتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کرے کہ اس نیت سے میں جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول و مبرور عطا فرمائیں. حج مقبول و مبرور کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو، جو اعمال سے بھرپور ہو، جس میں نیت خالص ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور اور گناہ کے کام نہ کیے ہوں۔ جب کوئی شخص اس طرح سے حج کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ بلا شبہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد اس سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تو حقوق کی ادائیگی سے ہی معاف ہوں گے، یا معاف کرا لے یا وہ حق جو ہے اس کے ذمہ ادا کر دے تو تبھی معاف ہوں گے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کا لے کے کھایا ہوا ہے تو وہ اس سے ختم ہو جائے کہ بھائی حج کر لو، مال کسی کا لوٹا ہوا ہے کھایا ہوا ہے تو وہ سب معاف ہو جائے، ایسا نہیں۔ حقوق العباد اپنی جگہ پر رہتے ہیں، وہ جب تک آدمی توبہ نہ کر لے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ اور توبہ کس طرح ہوگی کہ جن کا حق ہے یا تو وہ معاف کر دیں یا جو حق ہے وہ ادا کر دیں۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق ہے، جس کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو جو لوگ اس سال روانگی کے لیے اب تیار ہیں، انشاءاللہ 9 تاریخ سے جو ہے وہ حج فلائٹ شروع ہو جائیں گی، تو بڑی خوش قسمتی ہے ان کی، یقیناً وہ اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھیں گے، زیارت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس کو دیکھیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اپنے قدموں سے بیت اللہ کا طواف کریں گے اور بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات۔ آدمی کو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے تو اس میں تاخیر سے کام نہ لے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، ہر سال دنیا بھر کا وہ سفر کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں جاتے تو حج کے لیے نہیں جاتے۔ پھر بہت سے لوگ اس میں بہت سے ہیلے بہانے تلاشتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ صاحب ابھی ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، وہاں حج کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب ابھی نماز روزہ تو ہم کر لیں، اس کے بعد حج کو دیکھا جائے گا۔ کوئی کہتا ہے صاحب ابھی بچیاں جوان ہیں، پہلے میں بچیوں کے فرائض سے فارغ ہو جاؤں، شادی کر لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ یا بعض کہتے ہیں جی کاروبار کس کے ثبوت کر کے جاؤں، اور کاروبار کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب ہیلے بہانے، اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتے۔ آدمی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر کام کا کی کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کر ہی لیتا ہے۔ خدا نہ کرے آج بیمار ہو کے کوئی اسپتال جائے تو چھوٹے بچے ہوں تو انہیں گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہی ہے، کسی نہ کسی کے ثبوت کر کے جاتا ہی ہے۔ کاروباری ہے، بیمار ہو گیا اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو کاروبار چھوڑ کے داخل ہوتا ہے اسپتال میں، یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں بیمار ہوں اسپتال میں کیسے داخل ہوں۔ یہ سارے بہانے یہیں پر انسان اختیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے یہاں یہ ہیلے بہانے نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کی نہ کوشش کرے نہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ مسلمان ہو، یعنی یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے کہ ایک آدمی جو جس پر حج جو ہے فرض ہو گیا اس کے باوجود کوشش نہیں کرتا۔ ایک آدمی کوشش کرتا ہے لیکن کوشش کے باوجود وہاں جانا اس کو نصیب نہیں ہوتا یا اس کا نام نہیں آتا یا اسباب پیدا نہیں ہوتے، وہ ایک الگ بات۔ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا اس سلسلے میں تاخیر کی صورت میں آئندہ سال پھر سے، لیکن یہ کہ ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پھر آدمی پر اگر حج فرض ہے تو گناہگار ہو۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا نہ اس نے حج کی کوشش کی اور نہ اس نے مرتے ہوئے وصیت کی، چلو آدمی اگر حج نہیں ہو سکا نہیں کر سکا اور اب بیمار ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہے تو کم از کم وصیت کرے کہ بھی میرے مال سے حج کرا دینا، لیکن اگر اس نے ایسا بھی نہیں کیا تو بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے ماتھے پر پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے عمل کافروں جیسا کیا۔ یاد رکھیے ایک خدا نہ کرے کوئی شخص منکر ہو جاتا ہے، انکار کرتا ہے، تو جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اگر انکار کر۔ ایک آدمی انکار نہیں کر رہا لیکن ہیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے اور استطاعت کے باوجود نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہے۔ اسے چاہیے جتنا جلد ہو سکے حج کے لیے جائے۔ بات یہ ہے کہ جہاں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں نہ جا کر، کتنے کتنی نیکیاں ہیں جو ہمارے منتظر ہیں، لیکن ہم اگر حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، ان نیکیوں کو انجام کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ نیکیاں ہمیں کیسے حاصل ہوں؟ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے، اور اس میں سارے قاعدے قانون ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیے، آدمی بیت اللہ جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی بیت اللہ پہنچ جاتا ہے، وہاں مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے، تو 100,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. یعنی نماز تو ایک پڑھی، لیکن اجر و ثواب ملے گا 100,000 نمازوں کا. پھر صرف یہی نماز کی حد تک نہیں، بلکہ جب وہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد جو بھی نیک کام کرے گا اس کا عمل 100,000 کے برابر ہی ملے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض وفات میں تھے تو ان کے پاس ایک بزرگ گئے، غالب حضرت سعید بن جبیر، جبیر بن سعید جو ہے وہ تشریف لے گئے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے اپنی اولاد سے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ میں پیدل حج کرتا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی. تو لوگ، انہوں نے پوچھا کہ پیدل کہاں سے حج کرے؟ فرمایا مکہ مکرمہ سے. فرمایا کہ اگر تم جو ہو سکے تو پیدل حج کرنا. اور پھر فرمایا کہ ہر نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر نیکی بیت اللہ والی نیکی. فرمایا بیت اللہ کی نیکی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ہر نیکی پر 100,000 کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو اگر 700 نیکیاں ملیں گی تو کتنا اندازہ لگا لیے کتنا ثواب ملا، ہر نیکی پر 100,000 کا ثواب. تو فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو پیدل حج کرنا تاکہ تم یہ نیکیاں حاصل کر لو. اگر آدمی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، 100,000 کلمہ پڑھنے کا ثواب. ایک دفعہ استغفار کرتا ہے، 100,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب. تو اس لیے بھائی، حج مقبول، حج مبرور آدمی کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی جب سفر شروع کرے تو اس سے پہلے اللہ کے حضور خوب توبہ استغفار کرے، اپنی نیت کو درست کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ حج کرے اور یہ سفر کرے، اور اس کے بعد پھر خوب اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے کہ یا اللہ، اب تک جن گناہوں میں میں مبتلا رہا، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی ایسے یہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں. اور اس توبہ پر قائم رہے استقامت کے ساتھ. تو حج مبرور و مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان گناہ نہ کرے. اور پھر حج مقبول کا ایک حدیث میں فرمایا کہ اس حج مقبول و مبرور کا ثواب اور جزا جو ہے وہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، یعنی اس کی جزا جو ہے وہ صرف اور صرف جنت. اور اسی طریقے سے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کے بعد اپنے اندر خوشگوار تبدیلی محسوس کرے. پہلے جھوٹ بولتا تھا تو اب جھوٹ نہیں بول رہا، پہلے اس کی شکل دینداروں کسی نہیں تھی لیکن اب وضع قضا سب اس کی دینداروں کسی ہو گئی. پہلے جو ہے وہ کم ناپتا اور کم تولتا تھا لیکن اب حج کے بعد اس نے کم ناپنا تولنا چھوڑ دیا. پہلے جو ہے وہ رشوت لیتا تھا، اب رشوت لینی چھوڑ دی. تو یقیناً یہ اچھی علامات ہیں، انشاءاللہ اسے حج مقبول نصیب ہوا، لیکن خدا نہ کرے جیسا گیا تھا ویسے ہی واپس لوٹا، تو یہ بڑے خطرے کی بات. خوب توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے ایسے شخص کو کہ جو کام وہ پہلے کرتا تھا حج کے بعد بھی ویسی کر رہا ہے. تو بتائیے کہ حج جیسا عمل انسان کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے، لیکن یہ جو گناہ پہلے کرتا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آدمی جب قربانی کر لیتا ہے، یعنی پہلے شیطان کو رمی کی، اس کے بعد قربانی کی، پھر اس کے بعد سر کے بال صاف کراتے ہیں، تو وہیں پر مینا ہی میں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنی داڑیاں صاف کرا رہے ہیں، کٹا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی گناہوں سے پاک صاف کیا، اور یہ ہم وہی عمل پھر سے دوہرا رہے ہیں. تو آدمی سوچے کہ ہم تو اتنے بھی تاخیر نہیں کرتے کہ وہاں سے یہیں آ جائیں، وہیں شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے انہیں تو بہت توبہ استغفار کرنی چاہیے. بہت خطرے کی بات ہے کہ جو گناہ ہم پہلے کر رہے تھے، حج نے ہمارا وہ گناہ نہیں چھوڑایا، ہم نے وہ گناہ نہیں چھوڑا. تو حج مقبول و مبرور کی علامت یہی ہے کہ آدمی جب حج کر کے واپس آئے تو ان گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ پائے جن گناہوں میں حج سے پہلے وہ مبتلا تھا. تو ہر آدمی خوب غور کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات حج کر کے آ گئے ہمارے ہاں معاملے بھی ایسے ہی ہیں، ذرا سا حاجی صاحب نے کچھ کہہ دیا تو لو جی حج کر لیا اور پھر بھی ویسے کے ویسے ہی، اور نہ جانے کیا کچھ منہ میں جو آتا ہے لوگ کہتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اصل تو اللہ ہی کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اپنی ظاہری وضاقتہ کا بھی لحاظ رکھے کہ ہم دین کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنیں. لوگ کہتے ہیں جی حج بھی کر لیا، کم تول رہا، دیکھو کم ناپ رہا ہے، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. تو اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دینے والے ہیں، جو اب سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، انہیں چاہیے اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ حج ہم کریں گے. اور بعض باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. عمل تو بعد میں کرے گا لیکن نیت تو آدمی پہلے کرتا ہے. اب آدمی یہ نیت کر رہا ہے کہ بھائی انشاءاللہ میں سفر حج کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اس سفر حج میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، لیکن اب جو نیت کر لی ہے اس نے، انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب تو ابھی سے شروع ہو گیا. اس لیے انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. تو اس لیے نیت تو ہم پہلے کر لیں خالص. اور اسی طریقے سے حج پر جانے سے پہلے حقوق العباد، حقوق اللہ، ان میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ سے بھی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے بھی معافی تلافی کر کے جائے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے اتنے بڑے سفر پہ، لیکن کسی کا کھا کے بیٹھا ہوا ہے، ادا نہیں کر رہا، تو اس کو یہ بتا دو کہ بھئی یہ اللہ نے اس کا تو انتظام فرما دیا، اور تمہارا بھی انشاءاللہ میں دوں گا، اگر قرض ہے تو قرض کے لیے کوشش کرے کہ اس کسی سے کہہ کے جائے کہ میں اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ فلاں شخص تمہارا قرض ادا کرے گا. یا وصیت کرنی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی انسان جب مر جاتا ہے تو وراثت، اگر مال چھوڑ کے مرا ہے تو وارثوں کو تو مال بعد میں ملے گا، پہلے قرضداروں کا قرض ادا ہوتا ہے. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات جس شخص پر قرضہ تھا، جب کوئی آتا تھا، کوئی شخص کو میت لائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس پہ قرض تو نہیں ہے کسی کا؟ اگر قرض ہوتا تھا تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اسے، یعنی صحابہ اکرام کو فرماتے تھے کہ تم پڑھ لو لیکن میں نہیں پڑھتا. یعنی یہ ایسا برا عمل کہ آدمی کا قرض کسی پر ہو، تو اس لیے اس کا بھی انتظام کر کے جائے، آدمی کہہ کر جائے، وصیت کر کے جائے، کہیں لکھے کہ بھائی اس شخص کا قرضہ اتنا ہے، میں نے ادا کرنا ہے. بعض اوقات کاروباری قرضے ہوتے ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں، حج بھی ہوتا رہتا ہے، قرضہ بھی رہتے ہیں، تو آدمی کے پاس کہیں نہ کہیں اس کا لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے، تاکہ آدمی اگر خدا نہ کرے اگر انتقال ہو جائے تو کم از کم اس کے قرضے تو ادا ہوں، اس کو ادا کرنے والا تو کوئی ہو، اور اگر کسی سے لینا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس آدمی کے ذمے کچھ حقوق ہو، کچھ لینا دینا ہو، تو دو راتیں بھی اس پر نہیں گزرنی چاہیے ایسی کہ جس کے بغیر وصیت کے، یعنی اس کی جیب میں وصیت نامہ نہ ہو. یہ ایسی صورت کے بارے میں ہے، کسی کے ذمے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، قرض کسی کا دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، جو بھی معاملات ہیں، اسے چاہیے کہ وہ لکھ کر رکھے اپنے پاس، اور کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ بغیر وصیت کے کوئی شخص گزارے، بلکہ اس کو لکھی بھی ہونی چاہیے، کہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کب انسان کی موت واقع ہو جائے. تو بہرحال یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، اور اب عنقریب انشاءاللہ حجاج کرام حج کے سفر کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. تو یہ کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں، اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں گے، تو یقیناً اگر خدا نہ کرے ایسی نیت ہوگی تو پھر اتنا بڑا حج کا سفر ہمارا ضائع اور بیکار ہو جائے، بڑے سے بڑا عمل ریاکاری سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی نیت کو خالص کریں. اور جو لوگ اب تک حج بیت اللہ نہیں کر سکے اور استطاعت رکھتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں آئندہ سال حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوں گا. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اس سال کو انتظام فرما دیں اور ممکن ہو تو اس سال بھی، ابھی تو چونکہ وقت باقی ہے تو ارادہ اسی سال کا کر لے، پھر اگر اس سال نہ ہو سکے تو آئندہ سال کر، لیکن آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. باقی جہاں تک ہیلے بہانے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر بچیاں ہیں، جوان ہیں، ان کے رشتے بھی سامنے موجود نہیں ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ کب کوئی رشتہ آئے گا بھی صحیح، ابھی یہ نہیں آئے گا، اور کوئی سامنے اسباب بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر نکاح پر حج مقدم ہے، یاد رکھیے. پھر آدمی کو حج پر جانا چاہیے اور بعد میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام انشاءاللہ کرا دیں گے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حج فرض جو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، جس نے ایک دفعہ حج کر لیا اس کا فرض ادا ہو گیا. اب جتنے بھی حج کرے گا وہ نفلی ہوتے ہیں، تو بہرحال اگر نفلی حج کی اللہ توفیق دیتا ہے تو بے شک کرنے میں حرج نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ پے در پے حج و عمرہ انسان کو برے انجام سے جو ہے وہ نجات دلانے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی انسان کا خاتمہ برا خاتمے سے بچاتا ہے اور فقر و فاقے سے بھی نجات دلاتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہر چار سال کے بعد کم از کم حج کر لینا چاہیے. یعنی ترغیب دی ہے، حج تو ادا ہو گیا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کچھ دوسری ضرورتیں سامنے ہوں یا کوئی ضرورت مند لوگ سامنے ہوں تو یقیناً اگر ہم حج کے ان پیسوں کو ایسے ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں جو واقعتاً ضرورت مند ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ حج سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس پر مل جائے، لیکن یہ حج نفل کے سلسلے میں. حج فرض اگر ہو گیا ہو تو پہلے حج فرض ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے میں، مسائل تو بے شمار ہیں، اس وقت مسائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں اگر کسی کو مسائل معلوم کرنے ہوں تو دارالافتاء سے رجوع کرنے چاہیے، مفتی صاحب کے پاس آئیں اور حج کے مسائل بھی معلوم کریں تاکہ یہاں سے جائیں تو حج کے مسائل کا ہمیں علم ہو. اسی طریقے سے حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، طواف کا اور سعی کا طریقہ یہ بھی سیکھ کے جانا چاہیے. ہمارے ہاں شوال کے پہلا بت چھوڑنے کے بعد ہر بت کو عشاء کے بعد تربیت حجاج کا الحمدللہ یہاں باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے، عملی طور پر جو ہے وہ طواف اور سعی کر کے دکھائی جاتی ہے کس طریقے سے طواف کرنا چاہیے. اور اس دفعہ اس بت کو غالباً آخری پروگرام ہے انشاءاللہ، تو یہ اس بت کو آخری، جو لوگ جا رہے ہیں اگر ان کو اس بت کے بعد جانا ہے تو انہیں چاہیے کہ بہرحال وہ اس تربیت پروگرام میں شرکت بھی کریں. اور بھی جہاں کہیں تربیت پروگرام ہوتے ہیں وہاں جانا چاہیے تاکہ ہمیں جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بصیرت کے ساتھ ہم اور سمجھ کے ساتھ اور مسائل کو سیکھ کر اس کے بعد اس کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.